نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگو آپ میزان عدل کے بارے میں سن رہے تھے اور اس میں تولے جانے والے اعمال کے متعلق ہم سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، آپ 10-11 سال آپ کی خدمت میں رہے، اللہ کے حبیب نے آپ کو بہت پیار سے رکھا، آپ نے کبھی بھی ان کو کسی غلطی کے اوپر یا کسی دیری کے اوپر کبھی بھی آپ کو جھڑکا نہیں، آپ کو ادب سکھاتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ وہ انس بن مالک اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ ہماری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور، جو میرے نقش قدم پر چلتا آئے گا ہم اس کی سفارش ضرور کریں گے۔ انس بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پل صراط کے اطراف میں دیکھ لینا، میں تمہیں پل صراط پر مل جاؤں گا۔ انس بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں پل صراط پر آ گیا، آپ کو تلاش بھی کیا، لیکن اگر آپ وہاں نہ ملے تو؟ آپ نے فرمایا، وہاں سے سیدھا میزان عدل پر چلے آنا، جہاں لوگ اپنے اپنے نام اعمال لے کر کے حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے نام اعمال کو ترازو کے اندر رکھ رہے ہوں گے، میں وہیں پر ہوں گا۔ اگر پل صراط پر نہ صحیح تو میزان پر تو ضرور ملوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، اگر میں میزان پر آ گیا اور آپ اگر ترازو کے پاس نہ ملے تو پھر میں وہ کہاں جاؤں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انس، آخری پتہ اور آخری ایڈریس میں تجھے دیتا ہوں، اگر میں ان دو موقع پر نہ ملوں تو میں تجھے حوض کوثر پر ضرور ملوں گا۔ تین مواقع ہیں، تین مواقع، تین جگہ ہیں، ان تین جگہوں پر میں تجھے ضرور مل جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب میزان عدل میں کھڑے ہوں گے، جہاں پر اعمال تولے جاتے ہوں گے، تو اللہ کے حبیب ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، فرشتے رکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ سے اپنے اعمال نامہ کو بھر دیا ہوگا، وہ اپنے سر کو جھکا کر کھڑا ہوگا، اس کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ کے حبیب کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی، وہ اپنے سر کو جھکائے کھڑا ہوگا۔ ایسے موقعوں پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میزان عدل جہاں بہت سخت آدمی پر ہیبت طاری ہوگی، اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو پاک صاف نہیں کریں گے، 6 قسم کے لوگ۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا آدمی المنان، احسان جتلانے والا۔ کسی آدمی کا کوئی کام کیا، کسی کی کوئی مدد کر دی اور بعد میں کسی موقع پر اس کو احسان جتلایا کہ معلوم ہے ہم نے تمہارا یہ کام کیا تھا، خبر ہے تم کو ہم تمہاری ایک کام میں بھاگیدار بنے تھے اور ہم نے تمہارے مسئلے کو حل کر دیا تھا، یہ احسان جتلانے والا۔ آپ نے فرمایا احسان جتلانے والے کی طرف میرا رب نہیں دیکھے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی کہ جس نے اپنی ازار یا اپنا تہبند یا اپنا پینٹ تخنوں کے نیچے تک لٹکایا، اور اسی طرح جاہلوں کی طرح قدیم دور جہالت کے اندر عرب لوگ اس طریقے سے اپنی تہبنوں کو گھسیٹ کر چلتے تھے، اپنی چادروں کو گھسیٹ کر چلتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنی ازار یا اپنی لنگی یا پینٹ کو تخنوں کے نیچے رکھا، قیامت کے دن میرا رب ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ لوگ تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ اس طرح لٹکاتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری پینٹ کہاں تک لٹک رہی ہیں، اور ہم یہ پتہ نہیں کہ لوگ کس طریقے کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا اچھا دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن مرد اور عورتیں میں نے معراج کے موقع پر دیکھا آپ نے فرمایا کہ کچھ مرد ان کے ہاتھ میں کینچی ہیں, بہت بڑی کینچی, اور وہ کینچی کے ذریعے اپنی چمڑی کو کاٹ رہے ہیں. جس طریقے سے کپڑوں کو کاٹتے ہیں اس طریقے سے کینچی سے وہ اپنی سکین کو کاٹ رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقلی زیب و زینت اختیار کی, حرام زیب و زینت اختیار کی, چاہے حرام قسم کے بال کٹوا کر کے, حرام کپڑے پہن کر کے, اور سنت کے خلاف اپنے اظہار کو لٹکا کر کے, پینٹ کو لٹکا کر کے. یہ ایسی زیب و زینتیں جو حرام طریقوں سے ہوتی ہیں. وہ اللہ کے حبیب نے تو 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ اب میری امت میں وہ زمانہ آ رہا ہے کہ مرد اور عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح بال رکھیں گے. صحابہ کو تو یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اونٹ کے کوہان کی طرح. ہم دیکھتے ہیں کہ اطراف سے ٹکلے ہو جاتے ہیں اور بیچ میں چھپرا رکھتے ہیں, تو یہ کوہان سے بھی تھوڑی دیر آئینے میں دیکھے کہ اپنا چوپٹا اور بال فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اپنا حلیہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ میرے حلیہ کے اندر وہ ہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے, اور پھر چھپرا رکھے تو لگے کہ چلو بھائی وہ سیٹ ہو رہا ہے. یا تو کچھ تو ٹھکانا نہیں, اور وہ ایسے چھپروں کے ساتھ بازاروں کے اندر گھومتے ہیں. دیکھو پہلے بھی علماء کہتے تھے یہ بیماری بڑھے گی, آج معصوم بچے کٹوا کر مدرسوں میں آتے ہیں, ماں باپ خود کٹواتے ہیں, باپ خود کٹوا رہا ہے. پر باپ بے بس اور لاچار ہوتا ہے جب لڑکا کہتا ہے کہ اس نے بھی کٹوائے ہیں, وہ بے بس نظر آتا ہے, اس کے پاس اپنے بچے کو ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ اپنے بچوں کو روکے. خیر یہ تو دیکھتے رہو کہاں جا کر یہ معاملہ رکتا ہے. اب ہم ایک عظیم دور کے اندر آئے ہوئے ہیں, اب برابر مقابلہ ہی کرنا ہے. دیکھتے رہو آگے کیا ہوتا رہتا ہے. ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. اللہ کے حبیب نے روکا ہے, نہیں روکیں گے, سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کے لیے مکہ میں جانے کی پروانگی نہیں دی, تو حدیبیہ جو کوئی 16-17 کلومیٹر دور ہیں, آپ نے وہیں پر اپنا لشکر ٹھہرا دیا, صحابہ اکرام وہیں پر رک گئے. حضرت عثمان بن نورین کو مذاکرہ کے لیے بھیجا کہ چونکہ حضرت عثمان کی بڑی عزت تھی مکہ کے اندر, اور سب سے زیادہ آپ کو چاہتا تھا آپ کے چچا کا لڑکا عبان بن سعد بن عاص, عبان نام تھا, وہ حضرت عثمان کو لے کر کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتا اور حضرت عثمان کی پہچان کرواتا. تو حضرت عثمان جب مکہ کے اندر گئے تو سب سے پہلے وہ اپنے چچا کے گھر گئے جہاں ملاقات ہوئی عبان کی. عبان نے کہا کہ چچا زاد بھائی ہم ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر سرداروں سے ملتے ہیں, اور سردار کے سامنے آپ کی جو بات ہے وہ رکھو, وہ لوگ اپنی بات رکھیں گے. حضرت عثمان کھانے سے فارغ ہوئے تو کہاں, بولو کہاں جانا ہے؟ حرم کے اندر بیٹھ کر مذاکرہ کرنا ہے, مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کرنا ہے, کہاں کرنا ہے؟ تو کہاں کہ مذاکرہ تو حرم ہی کے اندر ہوگا, مطاف کے اندر ہی ہوگا. لیکن چچا زاد بھائی برا مت لگانا کہ تم بہت صوفی جیسے لگ رہے ہو, یہ آج کے الفاظ بول رہا ہوں, سادے نظر آ رہے ہو, تیری لنگی پنڈلیوں تک ہیں, تیرا کرتا بہت نیچے ہیں, چادر تیری بہت نیچے ہیں, تو نے تو مکہ کا قدیم دور اور زمانہ دیکھا ہے, اور تم نے یہاں لوگوں کے پہننے کے انداز اور طور طریق کو بھی دیکھا ہے کہ یہاں چونکہ بڑے سردار لوگ اپنی تہبند اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتے ہیں, تو خالی تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے جب ہم سرداروں سے مل لے اور ہماری بات چیت ہو جائے, آپ پھر جس طریقے سے پہن کر آئے ہیں اس طرح آپ کپڑے کر دینا. تو عثمان نے کہا کہ چچا زاد اگر یہی بات ہے کہ میں اس طریقے سے اپنی وضع کر لوں اور وہ لوگ میری عزت کریں اور قرار کے لیے تیار ہو جائیں, تو پھر میں یہاں سے سیدھا حدیبیہ چلا جاتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اترک سنت حبیبی لہا الا الحمقا، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ مجھے ایسی حالت میں لے چلیں؟ ابان، آپ بات کو سمجھو، سمجھدار آپ نہیں، سمجھدار میرا نبی ہے، اور میں نے یہ وضاحت میں نے خود نے نہیں کی، میرے نبی نے سکھائی ہے۔ ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، سمجھدار ہمارا نبی ہے، چلو مذاکرات کر لیتے ہیں۔ اور انہیں پوچھو، اس حالت میں عثمان آئے گا اور تمہارے ساتھ مذاکرہ کرے گا، اگر تم کو اس حالت کے اندر کرنا ہے تو عثمان تیار ہیں، باقی پھر تمہارے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے چلو، ہم بات کر لیتے ہیں۔ بات ہو گئی، کفار مکہ تیار ہو گئے، پھر قرارداد لمبی ہوئی ان کی۔ اس کے بعد عثمان نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں، ابان نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی یہاں تک پہنچا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف تو کرتا ہوا جا۔ کہا کہ میرے حبیب نے طواف نہ کیا تو اس کا غلام کیسے کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، مطاف کے اندر کھڑے ہیں، لیکن آپ نے ایک دم شارٹ سانس چکر بھی نہیں لگائے کہ میرے نبی نے نہیں کیا تو اس کا غلام بھی نہیں کر سکتا، طواف کے بغیر نکل گئے۔ تو میرے بھائیو، عزتیں سنت کے اندر ہیں۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، حضرت عمر وہاں پہنچے، آپ ایسی حالت میں پہنچے کہ آپ کے کپڑے پیون لگے ہوئے تھے، اور جب بارڈر پر پہنچے تو کتنے ہی لشکری آپ کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے آئے۔ صحابہ نے کہا کہ عمر امیر المؤمنین، آپ کو کہاں جانا ہے معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ بیت المقدس جانا ہے۔ اچھا، آپ کو کن لوگوں سے ملنا ہے معلوم ہے؟ کہاں؟ پادریوں سے ملنا ہے، پادریوں سے، مجھے معلوم ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی نئی دو چادریں ہم دیتے ہیں، وہ آپ پہن لیں، زیب تن کر لیں، اور آپ جو یہ پیون زدہ کپڑے ہیں آپ انہیں نکال دیں، اس لیے کہ یہ لوگ بن سنور کر کے آئیں گے، تو ذرا آپ اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں تو ان کو لگے کہ نہیں، یہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ایک بڑی شان کے ساتھ آیا ہے۔ کہا کہ وہ شان بان چھوڑو، جلدی جہاں پر ہمیں جانا ہے وہاں پر پہنچا دو۔ حضرت عمر اس حال میں جا رہے ہیں، صحابہ کو بھی کہہ دیا، استقبال کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ٹولہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی اپنی مہم پر کھڑے ہو جاؤ، میں اور یہ میرا غلام ہے اسی حالت میں جائیں گے۔ اور ہم باری باری اونٹ پر بیٹھتے ہوئے آئے، ایک منزل تک میں بیٹھا، ایک منزل تک یہ بیٹھا، ایک منزل تک ہم دونوں نہیں بیٹھے، اونٹ کو آرام دیا اور ہم اونٹ کو چلاتے رہے۔ اب میں اس حالت میں یہاں پہنچا کہ بیٹھنے کی میری باری ہے ہی نہیں، میری باری تو چلنے کی ہے۔ تو کہا کہ امیر المؤمنین، کچھ نہ صحیح، آپ کپڑے نہ بدلو، کم سے کم غلام کو نیچے چلاؤ اور آپ اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہا ہو ہی نہیں سکتے، تو بے انصافی ہیں، میں بے انصافی نہیں کر سکتا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا، اتنا کہیں گے کہ لو امیر المؤمنین نیچے چل رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر نکیل پکڑ کے نیچے چل رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب پادریوں نے بیت المقدس کی چھت پر چڑھ گئے، تو اوپر چھت کے اوپر تھے، انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ ہیں تمہارا امیر المؤمنین؟ کہاں یہی ہیں۔ کہا اچھا، نیچے چلتا ہے وہی نے؟ کہا وہی۔ اوپر کون ہے؟ غلام ہے۔ کہا غلام ہے۔ تو انہوں نے بغیر کسی بات چیت کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کی طرف پھینکی اور کہا کہ خدائے پاک کی قسم، ہم نے ہماری کتابوں کے اندر ایمان والوں کے امیر کو اسی طرح پہچانا ہے کہ جس طریقے سے یہ اس وضاقتہ میں آئے، اس انداز میں آئے کہ خود کو نیچے چل رہا ہو اور اس کا غلام اوپر بیٹھا ہوا ہو، تو سمجھ لینا کہ یہی امیر المؤمنین ہیں، اور تم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، یہی سچا امیر المؤمنین ہوگا۔ تو یہ تو عزتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ ہم کوئی ایسے بال کٹائے اور پینٹ کو ہم نیچے چلائے تو میرے بھائیو، ایسے عزتیں نہیں ملتی۔ 24 گھنٹے ہم گناہ میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، گناہ کیا گناہ ختم، یعنی کام پورا تو گناہ ختم، और बास गुना ऐसे होते हैं, फरिश्ते लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। तो आपने फरमाया सबसे पहला मन्नान यानी एहसान जतलाने वाला, और दूसरे नंबर पर वो आदमी के जो अपने इजार लुंगी पैंट टखनों से नीचे लटकाता हो। तीसरे नंबर पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो आदमी जो कुछ नफा हासिल करने के लिए सौदे के अंदर झूठ बोलता हो और झूठी कसम खा लेता हो, कोई चीज न बिक रही है और उसको बेचने के लिए वो कसम खाता है और कसम खा करके उसकी अच्छाई बयान करता है और अच्छाई बयान करके किसी भी तरह ग्राहक के हाथ में दे देता है, आपने फरमाया कयामत के दिन तराजू के पास मेरा रब उनकी तरफ नजरे करम नहीं फरमाएगा, नजरे रहमत नहीं फरमाएगा कि जो सौदों के अंदर झूठ बोलते हैं। ये तो मुसीबत इतनी आम है, इतनी आम है, गैर तो गैर लेकिन ईमान वाले भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। इतना झूठ चलता है, जितना बड़ा सौदा होता है इतना बड़ा झूठ होता है, छोटा सौदा होता है तो छोटा झूठ, और बड़े सौदों के अंदर बड़ा झूठ होता है। करोड़ रुपए वाला सौदा होगा तो करोड़ रुपए वाला झूठ भी होगा, 50 रुपए वाला है तो 50 रुपए जैसा झूठ होगा, इस तरीके से झूठ चलता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कपड़ों के अंदर फजल बिन अब्दुल रहमान को पार्टनर बनाया, कहा कि भाई तू मेरा पार्टनर, चूंकि बहुत बड़े व्यापारी थे, और इमाम अबू हनीफा जिनका नाम नौमान है, नौमान जिनके मसलक पर हमने अभी नमाज पढ़ी है, इमाम अबू हनीफा के मसलक पर हमने नमाज पढ़ी, तो आपने फजल को कहा कि देख मेरे उसूल के मुताबिक चीजें बेचनी पड़ेगी। फजल बिन अब्दुल रहमान ने कहा ठीक है, आप जैसे कहोगे ऐसे हम बेचेंगे। आपने मुल्के शाम से कपड़ों का एक बहुत बड़ा जत्था मंगवाया, उसके अंदर एक थान ऐसा था कि जिसके कई धागे निकले हुए थे, तो आपने फजल बिन अब्दुल रहमान को कहा कि देखो भाई ये जो जत्था आया है इस जत्थे के अंदर कई कपड़े ऐसे हैं जो ऐसे रिजेक्ट जैसे हैं, जब कभी भी ग्राहक आवे तो साफ बोलना कि इन कपड़ों के अंदर इतने ऐब हैं, ऐब का लफ्ज बोलना, ऐब का लफ्ज, ऐसा नहीं थोड़ा हिचल जाएगा, ये तो चलता रहता है, ये तो आता है, इसमें तो बेचारा धोखे में आकर ले लेगा वो, साफ बोलना कि कपड़ों में ये ऐब नहीं होता लेकिन इन कपड़ों में ये ऐब हैं। इतना कहकर के इमाम अबू हनीफा चले गए, फजल बिन अब्दुल रहमान आए। अब इन्होंने वो जो बहुत बड़ा इनका स्टॉल लगा हुआ था वहीं पर बेच रहे थे, ताजिरों की एक जमात आई, इन्होंने कहा कि भाई पत्तानी कपड़े हैं, कहा ये ढेर रहा तुम्हारे सामने तो हैं, ऊनी कपड़े ये हैं। इन्होंने देखा, देख कर कहने लगे कि क्या दाम है, कहा इतने दाम है। इन्होंने इतना कहा कि कहीं कहीं तुमको रिजेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कहा इतने ऐबदार हैं, ऐसा नहीं कहा, कहीं कहीं पर कपड़ों में तुमको थोड़ा सा नुकसान मिलेगा तो मैं तुमको 1-2 दिरहम कम में दे देता हूं। तो पूरा जत्था उन्होंने उठा लिया और लेकर के चले गए। इमाम अबू हनीफा जिस वक्त हिसाब किताब की बारी आई तो आपने हिसाब करने से पहले पूछा कि मैंने तुमको वो ऐबदार थान दिए थे, क्या हुआ? कहा कि जाने दो चला गया। कहा जाने दो चला गया नहीं, तू तो खुश होकर बोल रहा है और तुझे तो हिम्मत आ गई बोलने की, तो कहा कैसे गया? तो एक ताजिरों की जमात आई थी, इन्होंने कहा कत्तानी कपड़े तो बतला दिए, 1-2 दिरहम कम कर दिए, तो सारा जत्था लेकर चले गए। आपने फरमाया कि वो टोटल कितनी रकम में गया? कहा इतने 30,000 दिरहम, किताबों में आता है 30,000 दिरहम, लाखों रुपए बनेंगे आज के 30,000 दिरहम। आपने फरमाया कि ये सब रकम बसरा और कूफा के गरीबों पर तकसीम कर दो, 1 रुपया भी अबू हनीफा इसमें से नहीं लेगा, न खुद लेगा न तुझे देगा, पर आज से मेरी और तेरी पार्टनरशिप कैंसल, तेरे साथ रहकर सौदा नहीं हो सकता, तो चालू आदमी लग रहा है, सब तेरे, जो भी आवे किसी को भी पधरा दे, कुछ भी बोलकर दे दे, तू भाई नहीं चलेगा, हमको तो मुत्तकी परहेजगार ताजिर चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया قیامت کے دن ایسا تاجر جو اپنے دھندے کے اندر جھوٹ بولتا ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ تین آدمی. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن جو شرم کا منظر ہوگا, آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہو لیکن پھر بھی زنا سے باز نہ آتا ہو. کتنے بوڑھے ایسے گندے کام کے اندر ملوث ہیں کہ جن کی عمریں قبر تک پہنچ گئی پر انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی, توبہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا شاب شیبتن فی الاسلام, ایک آدمی جب اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے میں اس سے شرم کر کے اسے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن جو بوڑھا بڑھاپے کے باوجود اگر زنا سے باز نہیں آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا, اس کی طرف نہیں دیکھے گا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا بادشاہ اور ایسا سلطان کہ جھوٹ بولتا ہو, ابھی تو سب جھوٹے, سب جھوٹوں سے دنیا بھری ہوئی ہے بادشاہوں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جھوٹے بادشاہوں کی طرف میرا رب نظر کرم نہیں فرمائے گا. اور تیسرا وہ آدمی, ویسے چھٹے نمبر کا آدمی, کہ ایسا اہل و عیال والا آدمی جو متکبر ہو, تکبر کرے. کبھی آدمی کو اپنے جوان بیٹوں کے اوپر تکبر رہتا ہے, میرے پاس تو بہت بڑی ٹیم ہے. اور کبھی کہتے ہیں نیچی بوری جس کو کہتے ہیں, تو نیچی بوری کو جوڑ دیتے ہیں. اگر کسی نے بھی اپنے حسب نسب پر تکبر کیا اور کسی نے بھی اپنے بیٹوں کے اوپر رہ کر تکبر کیا اور تکبر کر کے کسی کو دھمکایا اور ڈرایا, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب اس کی طرف نظر نہیں کرے گا, اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے گا, اس کی طرف نظر کرم کا معاملہ نہیں فرمائے گا. تو یہ چھ قسم کے لوگ ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے دھل جانے کے بعد جنت دیں گے, اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے سچے دل سے اور اسی پر اس کی موت آئے, ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشکات شریف کی روایت ابھی میں نے بچوں کو پڑھائی, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بھی ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, ابو ہریرہ بھی ہیں, سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے, اچانک آپ مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو ہم نے انتظار کیا کہ شاید وہ آ جائیں گے, شاید اللہ کے نبی آ جائیں گے, لیکن جب آپ کے آنے میں دیری ہوئی تو سب سے پہلا صحابہ میں جو گھبرانے والا تھا میں تھا, میں گھبرایا. حضرت عمر بھی, حضرت صدیق اکبر بھی, لیکن سب سے زیادہ خوف لاحق ہوا مجھے ہوا کہ شاید ہماری عدم موجودگی کے اندر آپ پر کوئی دشمن حملہ کر دے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. صحابہ منتشر ہو گئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے, اللہ کے نبی کہاں گئے. سب اپنی اپنی جگہوں پر تلاش کرتے رہے. میں مدینہ کے اندر ایک باغ تھا بنو نجار کا, انصاری لوگ ہیں. میں باغ میں گیا, میں نے دیکھا, پورا چکر لگایا باغ میں اندر جانے کے لیے, لیکن کہیں پر مجھے دروازہ نظر نہیں آیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دھیان سے دیکھا تو مجھے ایک چھوٹی سی نالی نظر آئی, جیسے کھیتوں کے اندر نالیاں ہوتی ہیں پانی کو پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ایک چھوٹی سی نالی نظر آئی, لیکن وہ نالی بہت زیادہ جھاڑی سے ڈھکی ہوئی تھی. باہر ایک کنواں تھا, اس کنویں سے پانی بنی نجار کے باغ میں جاتا تھا, تو میں پورا اس میں لیٹ گیا سیدھا نالی کے اندر, اور آہستہ آہستہ سوتے ہوئے کسی طرح سکڑتا ہوا باغ کے اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی میں اندر گیا اور تھوڑا سا میں نے جھاڑیوں کو پار کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی وہ باغ ہیں, وہاں درخت ہیں. میں نے ایک عرب کو پوچھا تھا تو وہ بس سٹاپ جیسا ایک تھا اس کے پیچھے اس نے بتلایا تھا وہاں درخت لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تو یہاں کہاں؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کافی دیر سے آپ چلے گئے, हम इंतज़ार करते रहे, आप नहीं आए तो हम घबरा गए। तो सबसे ज़्यादा मैं घबराया, हर एक आपको तलाश कर रहा है, मेरे पीछे भी बारीक जमात खड़ी हैं जिन्होंने मुझे अंदर आपको देखने के लिए भेजा है, दरवाज़ा नहीं था। तो मैं रबिया के मना नाली से मैं पसार होकर के अंदर आया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा मेरी मोहब्बत में इतने परेशान हैं और उनके दिलों के अंदर मेरी सच्ची और पक्की मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने अपने दोनों जूतियाँ निकाली और निकाल करके अबू हुरैरा को दी कि अबू हुरैरा ले ये। अब बाग से बाहर निकल और जितने भी लोग तेरे पीछे हैं, या तो बाग के बाहर खड़े हैं या रास्ते में तुझे जो भी मिले उसे बतौर सनद के, सनद भाई तुम आलिम हो, सनद कहाँ है, तुम हाफिज हो, सनद न सही तो हम तीन चार सवाल करते हैं, वो तुम जबानी पढ़ लो, पता चले तुम हाफिज हो। मुफ्ती हो, सनद कहाँ है तुम्हारी। तो अबू हुरैरा को कहा कि मैं सनद जूते दे दिए अल्लाह के हबीब ने, बतौर सनद के दिए, जो कोई तुझे मिले तो कह देना कि जो कोई सच्चे पक्के दिल से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जरूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा, चाहे उसके जितने भी गुनाह हो वो गुनाह से पार होकर पाक होकर के एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। अबू हुरैरा ने वो जूते लिए, लेकिन अबू हुरैरा की किस्मत तो देखो, सबसे पहली मुलाकात उमर से हो गई। उमर ने कहा जा रहा है, कहा बाहर ही आता था, कहा ये जूते किसके हैं, कहा अल्लाह के नबी के हैं, तू क्यों लेकर जा रहे हैं हाथ में, कहा कि पहले बात तो सुनो आप, अल्लाह के नबी को सबसे पहले मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढ लिया, आपको तो पता नहीं कहाँ थे, मैंने बनी नज्जार के बाग में सबसे पहले मैं अंदर गया, नाली से गया, कांटे भी मुझको लगे, तो सबसे पहले मैंने तलाश किया। तो अल्लाह के नबी ने जूते दे करके सनद दी मुझको, देख ये जूते पहचान ले मेरे नबी के हैं। उमर ने कहा क्या कहा है, कहा ये बात कही है कि जो कोई कलेमा तैयबा पढ़ लेगा सच्चे दिल से एक न एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। उमर ने कहा लौट, वापस लौट। तो अबू हुरैरा ने कहा क्यों, अल्लाह के नबी ने कहा है और तू क्यों रोक रहा है। अबू हुरैरा फरमाते कि उमर ने खाली इतना यहां धक्का मारा, बैन सदिया मेरे सीने पर धक्का मारा, तो मैं सीधा गिरा अला इस्ती, सुरीन के बल गिर गया, धड़ाम लेके नीचे गिरा। उमर ने मारने की नियत से नहीं मारा, खाली धक्का दिया, वो लौट नहीं रहे थे वापस, इसलिए धक्का दिया कि कहां तो उसको लौट अंदर बाग में, मैं आ रहा हूं। अबू हुरैरा जल्दी खड़े हुए, उमर का खौफ तो सवार था उनके जहन पर, बराबर सवार था, वो डरे हुए थे, जल्दी जल्दी वो जूते लेकर के बाग में घुस गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा या, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि या अबा हुरैरा, अरे मैंने तो आपको काम से भेजा है। तो अबू हुरैरा ने कहा उमर, उमर पीछे हैं, रो रहे थे अबू हुरैरा, रो रहे थे, कहा क्या हुआ, कहा कि मैंने जो आपने कहा था सबसे पहली मुलाकात उमर से हो गई, किस्मत तो देखो सबसे पहला आदमी, खुद अबू हुरैरा के अल्फाज, फकान अव्वलो मन, सबसे पहला आदमी जो मुझे मिला वो उमर था। तो उमर ने मुझको कहा कि लौट जा, तो मैं नहीं लौटा, तो धक्का दिया तो मैं गिर गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो आपने कहा कि उमर इधर आओ, तुमने क्यों ऐसा किया, कहा कि या रसूल अल्लाह अगर यही बात होगी तो लोग कलेमा तैयबा पर भरोसा कर लेंगे, आमाल से दूर हो जाएंगे, लोग अपने आमाल पर लगे रहे तो बेहतर रहेगा इनके हक में, किसी और मौके पर हम इनको बशारत दे देंगे, लोग कहीं ऐसा ना हो कि जब जन्नत में दाखला तय ही है तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है, लोग भरोसा करेंगे। फखल्लिहिम अला आमालिहिम, उमर कह रहे हैं आप इनको इनके अमल पर छोड़ दो। तो आपने कहा उमर खल्लिहिम, छोड़ दो इनको अमल करने दो। हजरत उमर की बात आपको पसंद आई। उलमा फरमाते हैं कि आपने फिर ऐसा क्यों किया, तो आप उस वक्त हालत इस्तिग़राक में थे, अल्लाह ताला के इस्तेहजार में थे, और ऐसे मौके पर जब उम्मत का यह हाल देखा कि उम्मत मेरे न होने पर इतनी पागल है, अपनी अपने नबी से मोहब्बत कर रही है, तो जन्नत जरूर मिलेगी, तो आपने हालत इस्तिग़राक में कह दिया कि बता दो इन्हें जिसने भी कलमा पढ़ लिया वो जन्नत के अंदर जाएगा, चाहे बड़ा से बड़ा गुनाह कर लिया हो, एक न एक दिन मेरा रब उनको जन्नत के अंदर जरूर दाखिल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी अजीम नेमत हमें अता फरमाई है, ईमान की दौलत। और सबसे बड़े मालदार अगर हैं तो हम हैं सबसे बड़े मालदार, इसलिए कि हमने ईमान की निस्बत से अल्लाह तबारक व ताला से जन्नत का सौदा किया है। अब मेरे भाइयों, ये मीज़ान की जो बातें आपने सुनी, अब आगे जो अहवाल हैं वो पुल सिरात के हैं। पुल सिरात के बाद कुछ अहवाल रहते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई ला महदूद जन्नत का तस्करा आप सुनेंगे। वो सुनेंगे तो सुनते ही रह जाऊंगे और मदहोश हो जाएंगे कि जन्नत भी हमने तो 5-10 बातें सुनी हैं, महल सुना है कि हूर सुनी है कि वहाँ का सेब सुना है कि वहाँ का संतरा सुना है, लेकिन जन्नत कैसी है मेरे भाइयों? आप सुनेंगे जो अल्लाह के हबीब ने हमें फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं। और एक बात मेरे भाइयों, जैसे हम देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला का जब गज़ब होता है तो सबसे पहले बंदों को पानी से महरूम कर देता है, सबसे पहले अल्लाह इनको परेशान करता है, उनके ऊपर कहत साली को मुसल्लत कर देता है। ये तो अच्छी बात है कि अनमोल अनबोल बेचारे जानवर हैं, जंगलों के अंदर दरिंदे परिंदे चरिंदे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इनके ऊपर रहमत का मामला फरमाता है। बाकी रुए ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि बंदों ने गुनाह करके उसको नापाक न किया हो। तो हम बजाते खुद भी दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और ख़ास करके हमारी माँ बहनों को भी कहें कि नमाज के बाद थोड़ी देर, वैसे तो हर एक को दुआ ना आती होगी अल्लाहुम्मस्क़िना वाली दुआ, तो कम से कम हम हमारे अल्फाज के अंदर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला अपना रहमत का मामला फरमाए और रहम करम की बारिश नाजिल फरमाए। ये दुआ हर नमाज के बाद करनी चाहिए। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक वया रब्बी लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक اللهم لك الشكر كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك المن كله اللهم لك الخلق كله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين مولاي كريم ہمارے حال پر رحم فرما مولا ہر دن ہم وہ عمل کرتے ہیں کہ جس سے تیرا غضب نازل ہو رمضان چلا جاتا ہے تو ہم تیری رحمت سے دور ہو جاتے ہیں مسجدوں کا نظام پورا تتر بتر نظر آتا ہے عبادت کا نظام پورا بگڑا ہوا نظر آتا ہے لوگ اپنی وہی پرانی روش کے اوپر دوڑتے ہو جاتے ہیں غفلت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کام کرنے لگتے ہیں جس سے تیرا غضب نازل ہو مولا دنیا میں انقلاب غیروں کی وجہ سے نہیں آتا دنیا میں انقلاب غیروں کے اعمال کی نسبت سے نہیں آتا ان کے حق میں تو تو نے فرمایا اولئک کل انعام دنیا کے اندر انقلاب ہمارے ایمان والوں کے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے مولا تیرے نبی کلیم موسیٰ نے تجھے پوچھا کہ تو ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے تو تو نے کہا موسیٰ میں بارش کے نظام کو بدل دیتا ہوں لوگوں کے اوپر قحط مسلط کر دیتا ہوں مولا کریم یہ تو تیری انبول مخلوق روئے زمین پر آباد ہیں اس سے تو بارش برسا کر کے ان کے پیٹ کے لیے انتظام کر دیتا ہے ان کے پینے کے لیے انتظام کر دیتا ہے ان کے حق میں گھاس کا انتظام کر دیتا ہے شروع میں بارش برسا کر کے ہریالی کر کے تو ان کا انتظام کر لیتا ہے مولا کریم ہم کو ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے مولا اگر تیرا غضب ہم پر ہیں مولا تیرے غضب کو رحمت سے بدل دے مولا تیری رحمت کی بارش نازل فرما مولا اگر بارش رک جائے 2-3 سال اگر رک جائے پورے ملک کا نظام تتر بتر ہو جائے گا دنیا مل کر کے لوگوں کے اوپر ہریالی نہیں لا سکتی دنیا مل کر کے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، مولا تو ہی شہنشاہ ہیں، تو ہی شہنشاہ ہیں، ہر امر تیری مشیت پر ہوتا ہے، ہر حکم دنیا کے اندر، ہر یہاں تک کہ پتا بھی تیری مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ مولا کریم تیرے غضب کو رحمت سے بدل کر آپ رحمت کی بارش سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا ہم سب کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، صالح بنا، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ مولا اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، نہتے لوگوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری جوان نسل کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حالات کے تھپیڑوں سے ڈر کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ مولا حالات پہ ایسے منڈلا رہے ہیں، لیکن مولا کریم تیرا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تیرے حبیب نے فرمایا کہ اسلام سر بلند رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ تیرا دین ہمیشہ کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا ہمیں عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا جو ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے عطا فرما، جو امت کی بیٹیاں بالغہ ہو چکی اور ان کو بہتر جوڑے نہیں مل رہے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین جوڑے عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کیا ہے؟